الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کہ خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ غزوہ احد کے متعلق آیات چل رہی ہیں، اور غزوہ احد میں ہوا یہ تھا کہ 30 ہجری کے اندر کافروں نے پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا مدینہ منورہ میں، اور اس کے ڈیفینس کرنے کے لیے مسلمان مدینہ منورہ سے باہر نکلے احد کے مقام پر، اور انیشلی مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن ایک گروپ مسلمانوں کا جس کو ایک پہاڑی پر متعین کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، ان سے ڈیسیژن میکنگ میں غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی کافروں نے ادھر سے حملہ کیا، جس سے مسلمانوں کو بہت سارا نقصان پہنچا، جانی بھی اور مادی بھی، اور بہت غم سے گزرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی موت بھی خبر مشہور ہوئی، اس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے، الٹیمیٹلی مسلمان ریکلیکٹ ہوئے، پھر ان کو پسپا کیا کافروں کو. اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ مسلمان مدینہ منورہ واپس آئے اس ایپیسوڈ کے بعد، تو منافقین نے آگے سے ٹانٹ کیا، ان پہ طنز کیا کہ ہماری بات نہیں مانی، کیونکہ ان کا یہ رائے تھی بیفور دس یعنی وار کے مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، باہر نہ نکلا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بہت یعنی کچھ لوگوں کی کہنے پہ، ان کے مشورے پہ مدینہ منورہ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا. تو منافقین یہ بار بار کہتے رہے کہ آپ باہر نکلے اس لیے نقصان ہوا، آپ باہر نکلے اس لیے نقصان ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اصلاح کی کہ نہیں، باہر نکلنے سے کچھ نہیں ہوا. پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو تھا، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا تھا ویسے ہوا، اور ہوا سارا کچھ اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک ڈیسیژن میکنگ میں غلطی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا متعدد بار مطلب اعمال سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو غم دے دیا تاکہ اصلاح ہو جائے اور قیامت تک انسانوں کو ایک میسج مل جائے کہ دین میں جو چلے گا اس میں کامیابی ہے، اگر انسان دین کو چھوڑے گا تو وہ الٹیمیٹلی ناکام ہوگا. اس جنگ کے بعد پھر جو مسلمان مدینہ منورہ آ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا کہ پھر ہم نکلیں گے اگلے دن. اس پہ مسلمانوں نے اس کے باوجود کہ ان کو غم ملا تھا، تکلیفیں پہنچی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ نکلے، اور اس میں انہی لوگوں کو چوز کیا گیا جو پہلے آئے تھے. اب منافقین کو نہیں آپشن دی کہ آپ نے، اور پھر وہاں پہ 8 میل دور تک مدینہ منورہ کے گئے، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا مسلمانوں نے. ادھر منافقین نے ابو سفیان نے سوچا واپس جا کے پھر حملہ کریں کہ یہ اچھا موقع ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، لیکن جب انہیں خبر ملی کافروں کو کہ وہ مسلمان بھی باہر نکلے ہوئے لڑنے کے لیے، تو ان کی ہمت پست ہو گئی، واپس مکہ مکرمہ چلے گئے. تو انہیں کے متعلق مختلف آیات ہیں. بیسک میسج یہ ہے ان آیات کے اندر کہ زندگی کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں ان سچویشن کو، ہمت نہیں ہارتے، کیسے غموں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ سیکھنے والی چیز ہے، کیونکہ زندگی ہم سب گزار رہے ہیں، اس میں کوئی مطلب ایکسپشن نہیں ہے. ہر شخص زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ اپنی سوچ سے گزارنے کی کوشش کر رہا ہے. چونکہ اپنی سوچ سے کر رہا ہے تو اس میں غلطیاں بھی کرتا ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اس کا ڈائریکشن اور اس کا رد عمل ڈفرینٹ ہوتا ہے عام طور پر، جو کہ آپ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. ایز ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ پریشانی سامنے آتی ہے، دین سے انسان چل نہیں سک رہا ہوتا، جس کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اس کی ڈسکرپشن میں بہت ساری کانسیپٹ کلیریفائی کیے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں. اب ان آیات میں جو آج پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. تو اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد چیزوں کا اس پہ بھی کلیریفائی کیا, اس کی اصلاح کی. ایک تو یہ کہ یہ مسلمانوں کے ذہن میں خیال نہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں, کچھ کہہ نہیں رہے اس سارے حالات کے باوجود. کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بات رکھ لی اور بعد میں جا کے اس کا اظہار کریں اور دل میں کوئی غم ہو اور غصہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کا پہلے تذکرہ کیا اسے پچھلے آیت میں کہ آپ سب کو معاف کرتے ہیں, سختی نہیں کرتے. اب یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا کہ دل میں پھر بھی کوئی بات ہے نا, اس کو بھی نہ آنے دینا, کیونکہ کوئی نبی ایسا نہ ہو کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور, ایسا نہیں ہوتا. ایک معنی تو یہ. دوسرا یہ کہ ان صحابہ کو میسج دے دیا کہ جو پہاڑ سے اترے تھے, کیونکہ ان کا جو ایم تھا کہ جو مال غنیمت یعنی کہ کافر جو مال چھوڑ کے بھاگے ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو تمہیں مل جانا تھا. یعنی یہ اس وجہ سے کیوں ڈیسیژن کیا گیا کہ مال اکٹھا کریں, وہ تو آخر میں کلیکٹ ہوتا ہے اور پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے فوج کے اندر. تو اور نبی سے یہ بات تو بعید ہے یا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس میں کوئی انصاف نہ کرے اور کوئی چیز تمہیں نہ دے. تو جو تمہارا حصہ تمہیں ملنا تھا تو تمہیں اترنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. اور ایک اور بات یہ کہ غزوہ بدر میں بھی ایک بات مشہور ہوئی تھی کہ ایک چادر یا کوئی چیز مال غنیمت میں نہیں مل رہی تھی, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یا ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ لیے غالباً, اس لیے وہ نہیں مل رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اصلاح کر دی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کوئی خیانت کرے مال غنیمت میں خاص طور پہ. اور پھر آگے کہا, اصول ذکر کر دیا, جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی, اور پھر ہر شخص کو اس کے لیے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی خیانت کرے گا. اب یہ جنرل رول ہے. اب خیانت امانت کا اپوزٹ ہے, امانت کا اپوزٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین امانت یعنی دین کے لیے دوسرا جو ورڈ یوز کیا تھا امانت, کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخلوق کو پیدا اس لیے کیے گئے اس کے ان کو امانت کو اٹھائے, اور میں دیکھوں کون صحیح طور پر امانت کو اٹھاتا ہے. تو خیانت اس کا اپوزٹ ہے, جو امانت کو صحیح طرح ادا نہیں کر رہا وہ خیانت کر رہے. تو زندگی کا ہر شعبہ پہ یہ اپلیکیبل ہے. کوئی حقوق العباد صحیح ادا نہیں کر رہا وہ خیانت کر رہا ہے, کوئی مال کے اندر صحیح طور پہ اس کا حق نہیں ادا کر رہا یعنی کہ جس کا وہ حق بنتا ہے اس کو نہیں دے رہا, کسی کا غصب کر رہا ہے مال, رشوت لے رہا ہے, وہ خیانت کر رہا ہے. اور جو عبادت نہیں صحیح طور پر ادا کر رہا وہ خیانت کر رہا ہے, قیام رکوع سجدہ صحیح طور پر نہیں کر رہا وہ خیانت کر رہا ہے. تو یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے, لیکن یہاں پہ خاص طور پہ مالی خیانت کا تذکرہ ہے کہ جو کوئی خیانت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کہیں گے, قیامت میں وہ چیز لے کے آؤ جو تم نے کسی کی دبا لی تھی, کسی کا حق نہیں دیا تھا وہ اب لے کے آؤ, اور قیامت کے دن اس کو پروڈیوس کرنی پڑے گی چیز. تو وہ نہیں ہوگی قیامت کے دن, کس کے پاس کوئی چیز ہوگی, خالی ہاتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ہے, تو اپنے عمل دو, اپنے عمل جو سب سے قیمتی چیز ہوگا, جو اس نے محنت کر کے تھوڑا بہت کمایا تھا وہ بھی کہیں گے اب ڈسٹریبیوٹ کرو اس کو جس کی تم نے مال چھپایا تھا. یا ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس شخص کو کہیں گے کہ وہ جو چیز تم نے لی تھی نا وہ واپس کرو, وہ کہے گا کہ میرے پاس نہیں ہے, یہ مفہوم ہے اس حدیث کا. تو اسے کہیں گے ہاں وہ جہنم کے نیچے پڑی, اسے لے کے آؤ. اب وہ جائے گا شخص جہنم کے نیچے, اس چیز کو لے کے آئے گا, یہ اوپر پہنچے گا, اس کا پاؤں پھنسے گا, پھر چیز نیچے, وہ پھر جائے گا, پھر اوپر آئے گا, پھر نیچے جائے گی چیز, پھر نیچے, اس کو یہی سرکل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے, یہ اس کی سزا ہوگی. تو اس کو معمولی نہ سمجھے, کسی کا ایک روپیہ بھی دبا لے, ایک ریال یا ایک چھوٹی سی پینی بھی دبا لے, اس کو معمولی نہ سمجھے, یہ بہت سیریس میٹر ہے. اور اگر کوئی اپنا حق بھی دینا پڑے اس وجہ سے تو دے دے, کیونکہ وہ دن جو آنے والا ہے اس دن کی فکر کرے, وہ معمولی چیز نہیں ہے. موت انسان اپنے گرد گرد پھیلی ہوئی دیکھتا ہے, کتنے حادثات ہوتے ہیں پچھلے ہفتے سے اس ہفتے کے درمیان, پچھلے درس سے اس درس کے درمیان, ایک قومی سانحہ ہوا, اب سامنے وہ خبر ہے, یعنی خبر سامنے ہے, پورے ملک اس سے متاثر ہوا, لیکن ہر کسی کا اثر لینے کا انداز فرق ہے, اثر لینے کا جو لیول ہے وہ فرق ہے. کسی کو راتوں کی نیند بھی نہیں آئی کہ یہ اس وجہ سے نہیں, ایک تو ہے غم دوسرے کا, ایک ہے غم اپنا, وہ تو چلے گئے, لہا ماں کا سب ان کے لیے ان کا عمل تھا, وہ تو چلے گئے, کامیاب ہو گئے یا جو بھی ان کا معاملہ ہوا, لیکن اصل مسئلہ تو میرا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ واقعات ہوتے ہیں. وہ ایک واقعہ, پھر ایک اور شخص کی خبر سنی, اس نے کہا کہ جو میرے والد فوت ہوئے وہ تم سوال کیا گیا کہ کس عمر میں فوت ہوئے, کہتے 42 ایئرز میں ان کی وفات ہوئی. یعنی پھیلے ہوئے ارد گرد, یہ نہیں کہ ڈھکی چھپی باتیں ہیں. اب میں اپنی ایج دیکھتا ہوں تو فکر پیدا ہوتی ہے کہ کیا عمر رہ گئی اور کیا, تو یہ پھیلے ہوئے ہیں تو اپنی فکر میں انسان لگے کہ میرے عمل کیا ہے, لٹ اور میرے ساتھ ابھی کوئی حادثہ آنے ابھی ہو جائے جیسے ہر ایک ساتھ اچانک ہوتا ہے تو کیا میں تیار ہوں. تو یہ پریشانی کی بات ہے, اسے پریشانی ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے تیاری شروع کرے. تیاری میں قبر کی تیاری شروع کرے کہ سوئے ملک رات کو پڑھنا سونے سے پہلے. غفلت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو فکر ہی نہیں ہوتی, سوچے کہ یہ جیسے اس وقت ایک اندھیرا ہے رات کا تو ابھی قبر کا بھی آنے والا ہے تو کیوں نہ یہ ایزی سا عمل کر لو جو 2 سے 5 منٹ لے گا, چھوٹی سی صورت ہے اس کو پڑھ لیتا, سوتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ لے کہ اس وقت تاکہ کلمے کی توفیق نصیب ہو جائے. تو سونے کو موت سے تشبیہ دیا کرے, اس سے مشابہت رکھا کرے کہ جیسے مرنے لگا ہوں تو کیا کیا عمل ہونے چاہیے, اور صبح اٹھتے ہوئے رات کی تہجد کا اہتمام کرے کہ یہ رات کے اندھیرے قبر کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں, رات کے اندھیرے آخرت کے نور کا باعث بنتے ہیں اس کے عمل. تو اس دن کو معمولی نہ سمجھے, اپنے پر حاوی کرے, اور یہی اللہ تعالیٰ حاوی کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنجیدگی جو کتابوں میں مینشن ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب وہ ہونے والا ہے جس کی ساری باتیں ہیں, تو ہماری سنجیدگی وہ شخص کیسے اتنا دنیا میں غرق ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر یہ حال تاری ہو, جس کے اوپر یہ حال تاری ہو کہ ابھی کیا ہوگا کچھ دیر بعد. تو اس طرح سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وقت یہ سمجھتے تھے موت آنے والی ہے, موت آنے والی ہے, موت آنے والی ہے. تو اس سے بہت ہے وہ غفلت کی ایک زندگی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے مرنا نہیں ہے. نہیں, یہ سارے جو واقعات سانحات ہوتے ہیں, خاص طور پر قومی جو واقعات ہوتے ہیں, اس میں انسان کو جاگ جانا چاہیے کہ یہ میرے لیے ایک میسج ہے. ان عام طور پر ڈسکشن ان کی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کیسا اور وہ کیسا اور وہ کیسا, یہ ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں, میں اپنی فکر میں پڑ جاؤں اور اس کے اوپر اپنے پر حاوی کروں, یہ موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ وارننگ ہوتی ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن وہ چیز لے کے آئے گا. تو اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا, کسی کی چیزوں پہ قبضہ کر لینا, یہ تو تصور نہیں مسلمان سے. اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات کہی کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ وماواہ جہنم وبئس المصیر. بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو طرح کے انسان ہیں, ایک جو اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں بس اللہ خوش ہو جائیں, اللہ خوش ہو جائیں, میں موت کے بعد کامیاب ہو جاؤں, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں, موت کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤں, اور ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر لگا ہو, اسے فکر بھی نہ ہو. اگر آپ کو کی فکر نہیں نہ, تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کتنا ہے میرا, کیونکہ جو ایمان والوں کا ڈسکرپشن ہمیں ہسٹری میں ملتی ہے آج کل بھی, وہ عام طور پہ اسی طرح کے ہوتے ہیں, انہیں آپ سب کی فکر ہوتی ہے. اگر میرے اندر نہیں ہے تو کوئی ڈفرنس ہے جو ایمان کی صحیح ڈیفینیشن یا ایمان والوں کی صحیح صفت ہے اور میرے اندر, تو یہ اس پہ غور و فکر کرتا رہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انبیاء ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ان کا کمپیریزن اس شخص سے شروع کر دوں جو عام ہے جو خیانت کرتا ہے. نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں میں کچھ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, ان کو تصور بھی نہیں کوئی ایسی کوئی چیز کر سکتے. تو طرح طرح سے انسانوں کی اس بات کا احساس لایا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, اور یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والا شخص اس طرح کا کوئی ایکٹ کر دے. اب اس سے یہ بھی اصول پتا چلتا ہے کہ اگر یہ تو نبی کی انبیاء کی ایک بات ہوئی نا, ایک کامن بندہ بھی اس کی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, یعنی وہ ایک شخص ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے, اس دوسروں کو پتا ہوتا ہے یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا, انہیں پتا ہوتا ہے یعنی کہ اس کی زندگی ایسی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا. اب کبھی تقدیر سے بحیثیت بشر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اب اس وقت انسان کو دل بڑا کرنا چاہیے, اس کو معاف کر دینا چاہیے. کیونکہ یہ بات آگے میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں کسی آیت کے اندر کہ عام طور پہ کئی بار کسی عالم سے غلطی ہوگی, کسی شخص سے غلطی ہوگی, تو انسان اس کو پکڑ لیتا ہے, اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. نہیں, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کسی سے ہوگی اور بحیثیت مجموعی وہ ایک شخص نیکی تقویٰ والا ہے, اللہ کو خوش کرنے والا ہے, تو اس کی بات کو پکڑ کے اچھالنا نہیں چاہیے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کے نہیں ہے جو جہنم کی تلاش میں ہو یا ایسے کام کرتا ہوں جہنم والے ہوں، نہیں، یہ ان میں ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، لیکن اس سے بحثیت انسان کی غلطی ہوگی۔ ہم درجات عند اللہ واللہ کثیر مما یعملون، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ تو نبی کا درجہ کچھ اور ہے، صحابی کا کچھ اور ہے، ولی کا کچھ اور ہے، اور عام انسان کا کچھ اور ہے۔ تو عام انسان کے مطابق ان اولیاء اور صحابہ اور انبیاء کو نہیں تصور کیا جا سکتا کہ کسی کو دھوکہ دیں گے، کسی کو کسی کے ساتھ برا کریں گے، نہیں۔ اگر کچھ ہو گیا تو اچھا گمان کرے اگر بظاہر لگ رہا ہے کہ کچھ برا کیا گیا ہے، اور نبی سے تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کوئی کسی سے زیادتی کرے۔ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ذکر کیا کہ یہ تو احسان ہے، ایک طرف کہا کہ وہ کوئی خیانت نہیں کر سکتے، دوسری طرف کہا کہ یہ تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، اور وہ نبی کی کیا خصوصیات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، چار کام۔ اب یہ چار کام ہوتے ہیں انبیاء کے، اور اسی کو لے کے بعد میں امت نے آگے بڑھایا، اور یہ ہر پرسن کی نیڈ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کے یہ حقوق ہیں، انسان سے کیا ڈیمانڈ ہے، وہ یہ چار چیز ہے۔ پہلی کیا ہے؟ تلاوت، یعنی کہ ورڈ کو سیکھنا۔ تو قرآن کے ورڈ کو سیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، زبر زیر پیش کیسے ادا ہونا ہے، یہ ہا اور ہا میں کیا ڈفرنس ہے، صاد اور سین میں کیا فرق ہے، اس کو سیکھنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا میں سیکھ رہا ہوں کہ نہیں، یہ ایک ہے یہ میں سیکھ چکا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں سیکھا تو شرمائے نہ اپنی ایج کو دیکھتے ہوئے، اس کو سیکھے، کسی کے پاس جائے، کسی قاری کے پاس، تنہائی میں جا کے اس سے کہے کہ مجھے یہ چیزیں سکھا دیں، یہ حق ہے۔ پہلی چیز اللہ نے کہا تلاوت آنی چاہیے، اور صحیح پتہ چلتا ہے کہ عربک تلاوت کا بذات خود ایک مقام ہے، ایک ثواب ہے، یعنی یہ نہیں کہ میں بغیر ترجمے کے پڑھوں، اس کا کیا فائدہ نہیں، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جیسے جو ذکر کی اس تک کیا کہ پیوریفائی ہونا، کہ وہ جو ورڈ ہے ان پہ عمل کرنا۔ اس میں ذہن میں رکھے عمل انسان میں کیسے آتا ہے، یہ فکر رہنی چاہیے جو پہلے میں ذکر کی، آپ سب کی تیاری یہی ہوتی ہے میں عمل پہ کیسے آؤں، میرے اندر کیا کمی ہے اور میں کیسے اس میں امپروو کروں۔ تو اس میں ایک بات اصول ذہن میں رکھے کہ جو مجھے پتا ہے باتیں اس پہ عمل کر۔ بہت سارے لوگ، ایک کامن ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ڈسکشنز کرنا بہت ساری باتوں پہ جو علمی ہوتی ہیں یا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، مثال کے طور پہ تقدیر کا مسئلہ، انہیں سمجھ پوری طرح نہیں آ رہا ہوتا اور اس پہ وہ کہیں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں دنیا میں ایسے ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح اور ایشوز ہوتے ہیں جس پہ ڈسکشن کی جاتی ہیں، اس کو سمجھنے کی ایکسٹرانڈنگ کوشش کی جاتی ہے، لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے اس بات کو کہ کئی بات علم کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں۔ ایک علم کا لیول وہ ہے کہ جو کہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھنا اور عبادات کرنا، پھر لوگوں سے اچھا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اب یہ ہر ایک کو پتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ اس میں عمل کی کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی ہوتی، انسان کو پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول جاتا ہوں، اتنی بات کئی بار ریپیٹیشن کے بعد سنتا ہے لیکن پھر زبان سے غلط بات کر دیتا ہے، کوئی فحش بات کر دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے فحش بات میں، حالانکہ اسے پتا ہے اور اس کئی بار سن چکا ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ اب جو اس طرح کر رہا ہوتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس میں امپرومنٹ آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے، کوئی اس پہ بات نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں کوئی ہوتا ہی نہیں بات۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور عمل کی توفیق بھی چھین لیتے اور علم بھی اس سے چھین لیتے۔ دیکھیں علم ہوتا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک ہوتی معلومات، مجھے پتا ہے ان باتوں کا، لیکن کئی بار اللہ تعالیٰ دل میں علم اتارتے ہیں۔ اب یہ موت کی فکر ہونا یہ بذات خود ایک علم ہے، معلومات سب کو ہے کہ مرنا ہے اور فکر ہونی چاہیے، سب کو معلومات ہے، لیکن ہر ایک کی کیفیت وہ نہیں ہے۔ کیا سوتے ہوئے کبھی کیفیت ہوئی؟ کبھی آپس میں کہا کہ میں تو آج یہ ہفسانیاں ہوا کہ میں تو اپنی فکر میں پڑ گیا کہ میرا بنے گا کیا، اب یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکچولی علم جو اس کو حاصل ہے اس کو عمل کرنے کا اس کو کوئی پلان ہی نہیں ہوتا کہ نہیں میرا کوئی پلان ہے, اس کی پلاننگ بھی نہیں ہوتا کہ علم ہے, پردہ ہے پتہ ہے, لیکن کوئی پلان بھی نہیں ہے کہ کبھی میں کروں گا, داڑھی ہے پتہ ہے لیکن کوئی پلان بھی نہیں کہ میں داڑھی رکھوں گا, حقوق و لباس کا پتہ ہے کہ میرے بولنے کا انداز صحیح نہیں, مجھے غصہ زیادہ آتا ہے لیکن کوئی پلان بھی نہیں کہ اس کو ٹھیک کروں گا. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض ہے اسے نہیں دیتے, کیونکہ جو علم ہے اس پہ کیا وہ ملتا ہے, اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے بتاؤ پہلے مجھے سمجھاؤ چیزوں کو. وہ حالانکہ بڑی ایزی چیزیں ہوتی ہیں سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے روک دی گئی. اب موت کے بارے میں فکر ہونا اور یہ چیز ہونا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے کامن چیز ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے, لیکن پھر اس پہ انسان نہیں اس کے دل میں نہیں اتر رہی ہوتی کیونکہ پردہ آ چکا ہوتا ہے, ایک رکاوٹ آ چکی ہوتی ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ جو علم ہے اسے عمل نہیں کر رہا. تو تزکیہ کے لیے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو علم ہے اسے عمل کرو. اللہ تعالیٰ اور علم دے دیتے اور علم دے دیتے, یہ طریقہ ہوتا ہے علم کے آنے کا. جب انسان اپنا آپ کو شو کرتا ہے کہ مجھے علم چاہیے میں امپروو ہونا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے امپروو کرتے ہیں. جب یہ رویہ دکھاتا ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ پرواہ نہیں میں تو نہیں علم پہ عمل کرتا, ہاں اور علم مجھے مل جائے تو یہ تو نہیں ہوتا, یہ اللہ کا رسول نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض چیزیں شروع میں ایمان لانا ہوتا ہے, جیسے تقدیر پہ کہتے ہیں ایمان لے, کیونکہ ہر شخص کو سمجھ نہیں آتی لیکن الٹیمیٹلی ایک وقت آتا ہے اگر انسان کوشش کرتا رہے کہ واقعی ہی اس کو یہ کیفیت مل جاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کا ہے, پھر اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے, پھر وہ چیزوں میں نہیں الجھتا کہ یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا. لیکن یہ شروع بات یہیں سے ہوتی ہے کہ جو بیسکس ہے دین کی ان پہ عمل کرے, نماز نہ چھوڑے بے شک اسے کوئی نماز میں فائدہ نظر نہ آئے, روزہ رکھے بے شک روزے میں کوئی فائدہ نظر نہ آئے, زکات دے بے شک زکات میں سے کوئی فائدہ نظر نہ آئے. تو یہ جو آج کل کا ایک عمومی ایٹیٹیوڈ ہے کہ لاجک پہلے بتاؤ پھر عمل ہوگا, تو ذہن میں رکھے پہلے عمل ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ لاجک اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے ذریعے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ. تھوڑی بہت لاجک تو بتائی جا سکتی ہے لیکن مکمل طور پر پورے دین کی ہر بات کی لاجک تو نہیں اسے بتائی جا سکتی. تو تزکیے کے لیے پہلا چیز ہے, اور دوسری چیز کہ وہ سیکھے, مطلب کہ بیسکس کو بھی سیکھنا پڑے گا تو کسی عالم کے پاس جائے ان سے سیکھے اس چیز کو بیسکس کو. تو صحبت میں علماء کی صلحاء کی صحبت میں جانا, اور اس میں وہ جو بتائیں گے وہ دو چیزیں بتائیں گے, علم اور ذکر کرو, اس سے اسٹیٹ میں حاصل ہو جائے گی. تو علم اس پہ عمل اور ذکر ساتھ ساتھ تزکیہ, ان تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالی نے کہا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو کتاب کی تعلیم, حالانکہ ورڈ بتا دیا وہ پہلے تلاوت, اب صحابہ کو بھی تعلیم کی ضرورت پڑتی تھی ورڈ کی میننگ کی, حالانکہ ورڈ بھی آتی تھی انہیں. تو اس کا مطلب ہے معلم چاہیے, تعلیم معلم سے ہوتی ہے, تو معلم کی ضرورت قیامت تک رہے گی کسی معلم سے جا کے سیکھوں کہ ان ورڈ کے کیا میننگ ہے. یہ بھی اس وقت امت کا ایک مسئلہ ہے کہ معلم کی ضرورت کا انکار کہ نہیں کتاب سے کافی ہے, معلم کی کوئی ضرورت نہیں. کتاب کے ساتھ معلم کی بھی ایک ضرورت ہے, ایک جو تعلیم دے جو سکھائے بات کو, ورنہ تو کتاب سے وہ کچھ بھی ایکسٹریکٹ کر لے گا, کچھ بھی ایک میننگ ذہن میں بٹھا لے وہ کہے گا یہی تو سب کچھ ہوتا ہے کتاب میں ہی لکھا ہے. کتنی ساری اگزامپل سامنے آتی رہتی کہ ایک شخص نے کہا کہ جو انشاءاللہ قرآن کہتا ہے ودن کورڈ لائے کہ کل کوئی کام کرنا تو انشاءاللہ کہو, تو ایک شخص کہتے ہیں قرآن پڑھ کر ترجمہ پڑھ کے, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آج کے کام فیوچر میں کرنا اس کے لیے انشاءاللہ نہیں کہتے. اب وہ خود سے ایک بات سوچتی, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, ہر کام جو فیوچر میں کیا جائے گا اس کے لیے انشاءاللہ کیا جائے, بے شک آپ 5 منٹ بات ہی کرنا. تو اس طرح غلط فہمی کا انسان شکار ہو جاتا ہے, لیکن عمومی فضا یہی ہے کہ نہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے بس خود سے کر لو, تو ایسے نہیں ہوتا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے, تعلیم دینے آئے, حالانکہ انہیں عربی آتی, تو یہاں تو عربی بھی نہیں آتی. تو دوسرے پھر یہی چیز امت میں آگے چلی, اور آپ چوتھا کام یہ کہ حکمت کی تعلیم, یعنی کہ اس کی ایکسپلین کرنا, صرف ورڈ بھی نہیں صرف میننگ بھی نہیں, اس کو تعلیم اس کو ایکسپلین کرنا جس کو احادیث سے پاک کہتے ہیں, اور کر کے دکھایا اور ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا, ان کو ویسا بنایا. وہ ساری اگر قرآن کہتا ہے کہ موت کو جانو حقیقی موت, اللہ کی طرف سے جانو ہر کام ہو رہا ہے, کوئی غم میں نہ جاؤ اس طرح, تو ان میں ویسے ہی صفات پیدا کر کے گئے. یہ ساری چیز جو تھی کہ ورڈ سے لے کے وہ صفات کے آنے تک, یہ سب کباب صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہی کام آگے امت پہ چھوڑ کے گئے کہ میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا لیکن تم نے یہ کام کرنے. صحابہ نے اس کو سنبھالا, پھر آگے تابعین نے, تبع تابعین نے وہ کام نسل در نسل سیکھا. وہ معلم بنتے آگے ان کے شاگرد بنتے, وہ معلم بنتے شاگرد بنتے, اور یہی 14 سال بعد ہمیں پہنچ چکی ہے. آج بھی اگر ہم ویسا بننا چاہتے ہیں, وہ موت کی تیاری کرنا حقیقی طور پہ چاہتے ہیں اور آخرت کی تیاری حقیقی طور پر کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو اپنے قریب محسوس کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا چاہتے ہیں, اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں, تقویٰ چاہتے ہیں, نیکی چاہتے ہیں, تو ہمیں ان پروسیس سے گزرنا پڑے گا. ہمیں ورڈس کے سیکھنے سے, اس کے میننگ کے سیکھنے سے, اس کی ڈیٹیل کے سیکھنے سے, اس کو امپلیمنٹ کرانا, جس میں ساری 3 چیزیں شامل ہیں کہ جو علم ہے اس پہ عمل کرے, علماء و صلحاء کی صحبت میں جائے, علم و ذکر سیکھے, یہ سب کرنے پڑیں گے. اب میں نے فیصلہ کرنا میں نے کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں. اگر میں نہیں کرنا چاہتا اور ان ساری چیزوں میں نہیں کر رہا تو پھر کس سے میں شکوا کر رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک رسول, کیونکہ اگر کوئی فرشتہ آتا لوگ کہتے ہیں ہم کیسے عمل کریں, یہ تو فرشتہ ہے. نہیں, انہی میں سے رسول بھیج دیا. اور اللہ نے کہا تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے, تو جو ان چاروں کاموں کو چھوڑ رہا ہے وہ الٹیمیٹ گمراہی میں جاتا ہے. میں یہ سوچوں کہ نہیں, مجھے تو معلومات ہے ساری, معلومات تو کافروں کو بھی ہے, وہ تو پی ایچ ڈی اس پہ کراتے ہیں, تو کیا معلومات ہی کافی؟ نہیں, معلومات کافی نہیں ہے. معلومات کے عمل اصل چیز ہے, معلومات کو عمل میں ڈھالنے کے لیے پروسیس ہے. اور یہ نہیں چاروں کاموں کو امت نے سنبھالا ہے, آگے جا کر تلاوت کو قرآن نے سنبھالا, قاری حضرات نے, جو تزکیے کو تھا اس کو صوفیاء نے سنبھالا, اور پھر آگے جو کتاب کی تعلیم مفسرین نے سنبھالا, حدیث کو محدثین نے سنبھالا, یہ سارے آگے شعبے بن گئے, اسپیشلٹی اس کا دور. تو شعبے ہر بندہ ایک اسپیشلسٹ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ دوسرے پہ ریلائی نہیں کرے گا. محدث مفسر پہ ریلائی کرے گا, یہ دونوں ایک دوسرے پہ ریلائی کریں گے, یہ دونوں قرآن سیکھنے کے لیے قرآن پہ ریلائی کریں گے, اور یہ سب اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے صوفیاء پہ ریلائی کریں گے. یہ اس طرح کا ایک بیلنس ہے. اس طرح کے انسان ہٹے گا تو وہ بیلنس نہیں قائم رہے گا. تو یہ کام لے کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اولما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے, تو کیا تم ایسے موقع پہ یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے, بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کو ریزیوم کیا, کیونکہ درمیان میں یہ مسلمانوں کے ذہن میں کہیں نہ آ جائے, یا منافقوں کے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ہوگی وغیرہ وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کو جانا. وہ مقام کیا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے تم پر. اللہ تعالیٰ نے بہت کم جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ میں نے احسان کیا, ورنہ اللہ تعالیٰ نعمتیں گناتے ہیں. یہ ورڈ لانا کہ میرا احسان ہے تم پر, یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو کو شو کیا اللہ تعالیٰ نے, تو ان کی بڑائی کو ذکر کر کے کہ وہ رحم دل ہیں, وہ سختی نہیں کرتے, اور صحابہ کی سفارش کر کے اور یہ کہہ کے کہ وہ خیانت نہیں کرتے, اور یہ ان کا مقام ذکر کر کے پھر اس واقعے کو ریزیوم کیا. اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب وہ مصیبت آئی جس مصیبت سے دگنی تم کافروں کو پہنچا چکے تھے. اب یہ سمجھانے کا اور انداز کہ پوزیٹو تھنکنگ ہوتا کیا ہے, انسان پہ جب کوئی غم آتا ہے نا, اس غم میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور اس کو ساری بات بھول جاتی ہے کہ اس پہ کیا کیا نعمتیں, کیا کیا نعمتیں جو میڈیسن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. وہ پڑھاتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں ڈیزیز کو کہ یہ ڈیزیز کاز کیا ہوتا ہے, ایک بیکٹیریا, کہ یہ سٹیفلوکوکس ہے, سٹیفلوکوکس کا کاز یہ ہے. اب وہ اتنا چھوٹا بیکٹیریا, مطلب کہ جو نظر بھی نہیں آتا, مائکروسکوپکلی اس کو دیکھا جاتا, اتنا چھوٹا, اور وہ کہاں تک ڈیزیز کاز کر دیتا ہے. کہ آئی کا ایک ریسنٹ لیکچر لیا تو اس میں بتایا گیا کہ صرف یہ آئی لیٹ پہ وہ انفیکشن ڈالتا ہے اور وہ پھیلتے پھیلتے بلائنڈنس تک لے کے جاتا ہے. اب یہ کہنا آسان ہے, لیکن ایک چھوٹے سے بیکٹیریا بلائنڈنس تک انسان کو لے لے, اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے, یہ اس کی رحمت نہیں ہے. ایک تو یہ کس کس چیز سے بچایا ہوا ہے, اور پھر کیا کیا دیا ہوا ہے, آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی سماعت اور زبان کی گویائی اور عقل اور جسم پہ کپڑے اور لباس اور چھت, کیا کچھ زندگی میں نہیں ملا ہوا. انسان کو ایک غم پہنچتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ایک پازیٹو تھنکنگ یہ دلاتے ہیں کہ اس کو بھی تو دیکھ لو, اتنا انسان چھوٹے دل کا, اتنا انسان کم ہمت ہوتا ہے کہ ہمت ہار دیتا ہے کہ ایک کوئی ایپیسوڈ ہوتا ہے, ایک ایپیسوڈ, اور انسان ہمت ہار دیتا ہے, حالانکہ پیچھے کیا کچھ اسے نہیں مل چکا ہوتا. کہیں ناکام ہوتا ہے، کسی فار ایگزامپل ایک فیلڈ میں ہے، وہ آگے کوئی ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے زندگی میں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. بھائی کیا کیا تمہیں نہیں ملا ہوا، اس ایگزام تک پہنچنے تک تمہیں کیا کیا نہیں ملا، یہ ساری تمہیں ٹریننگ ہوئی، تمہیں اس اللہ نے موقع دیا، صرف ایک بار ناکامی سے تم ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے. نہیں، مسلمان وہ ہے کہ اڑتا ہے، ری تھنک کرتا ہے، ریکلیکٹ کرتا ہے اور پھر لگ جاتا ہے اسی قوت کے ساتھ اور ہمت نہیں ہارتا. دیکھیے کوئی اینڈ نہیں، کرتا رہے، دوبارہ کرے، ٹرائی کرتا رہے. اس میں کیا ہے، یہ جو ہمت ہارنا ہوتا ہے اس میں فکر مند ہونا چاہیے. مسلمان کا سیوا نہیں، آگے اللہ مسلمان کی صرف ذکر کرتے. ڈپریشن میں جانا، غم میں چلے جانا اور ہمت ہار دینا، یہ مسلمان اپنی ڈکشنری سے نکال، کیونکہ اس کا اللہ سے واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے نام وجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ابھی ارادہ کریں گے وہ چیز مجھے مل جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کر رہے تو یقین اس میں میری خیر ہے. اور تو یہ پہنچتے دکھائے کہ تم اس سے ڈبل انہیں نقصان پہنچا چکے. کیا ہوا تھا بدر کے اندر، 70 تم نے قتل کیے، 70 کو گرفتار کیا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، 20 اور میں بھی تم نے مار دی، اتنا انہیں نقصان دیا، اب کیا ہوا، تمہارے 70 شہید ہو گئے. تو کس کی پھر بھی ریشو زیادہ ہے، تم نے ان کو نقصان زیادہ پہنچایا، یقیناً زیادہ پہنچایا. تو ایک تو اس طرف نظر ڈالی، اور پھر کا کل تم انہا ہاگا، پھر کوئی کہے کہ یہ کہا کیسے ہوا، جیسے منافق کہہ رہے تھے، کہا اس کا بھی جواب بھی تمہاری وجہ سے ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی، یہ تمہاری وجہ سے. تو دو جواب انسان کے پاس ہے اس آیت میں، ایک یہ کہ پازیٹو دیکھے کیا کیا ہے، میں کیوں ہمت ہار، میں کیوں ہتھیار ڈال دوں کسی چیز کے آگے. ہر بندے کو یہ میسج ہے، جو بچے کی نہ ہونے پہ غم زدہ ہے، جو شادی کے نہ ہونے پہ غم زدہ ہے، جو شادی صحیح کی بات ازدواجی زندگی پہ غم زدہ ہے، جو بچوں کی بیماریوں پہ غم زدہ ہے، جو اپنی بیماریوں پہ غم زدہ ہے، جو اپنی پروفیشنل فیلڈ میں شکست کھا چکے، ان کے لیے، ہر ایک کے لیے جو بھی ہے، یہ میسج ہے کہ کیوں میں ہمت ہاروں، میں کیوں غم زدہ ہو کے زندگی گزاروں، کیونکہ مجھے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اور دوسری چیز کہ اگر مجھے کوئی شکست اور غم مل چکا ہے تو اس کی ایک وجہ میرا کوئی گناہ ہوتا ہے، میں ری تھنک کروں مجھ سے کیا گناہ ہوا. تو ایک لسٹ میں لے کے گناہ ہوگی، کیا میں نے حقوق اللہ حقوق العباد میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، یقیناً کی ہوگی، تو میں اس کے استغفار اور اللہ سے معافی مانگوں، اپنے سے لیٹ کروں، پھر اٹھوں، توبہ کا دروازہ کھلائے، کیوں نہیں میں اپنے آپ کو امپروو کرتا. دیکھیں امپروو بندہ دین میں نہیں کر رہا ہوتا اور شکوہ شکایت یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، حالانکہ وہ ایک وارننگ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مجھے وارن کر دیا جاتا ہے. اگر انسان کو سکون اور راحت کی زندگی ہمیشہ ملے، وہ نمازیں چھوڑ دے. ہوتا ہے ایسے، فرعون کو علماء نے لکھا کہ جو خدائی کے دعوے تک پہنچایا اس کی مال و دولت نے پہنچایا، اس کو فراوانی نے، مال و دولت کی فراوانی نے پہنچایا، ورنہ ذرا سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی وہ جاگ جاتا کہ واقعی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو غم انسان کو جگاتے ہیں، غم انسان کو اٹھاتے ہیں، غم انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، غم ایکچولی فیول ہے انسان کے آگے بڑھنے کا، نہ کہ نیگیٹو سوچے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اصلاح کرے، دین کی باتوں کو سوچے، من میں کیا کمی، امپروو کرے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی اور پھر شکوے شکایت میں انسان لگا رہتا ہے. تو اللہ نے کہا تمہاری وجہ سے، اور ان صحابہ کو یہ یا ان لوگوں کو کہا جو منافق اور صحابہ سب کو ایک میسج دے دیا کہ ان سے جو غلطی ہوئی اس کی وجہ سے ہوا، اس کے رزلٹ میں ہو گیا، ورنہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ آیت سے ذہن میں بٹھا لے، جب کوئی غم ہے میرا کام کیا ہے کہ اپنی غلطیوں میں معافی مانگوں، امپروو کروں دینی حساب سے، اللہ کے حق اچھے ادا کروں، لوگوں کے حق اچھے ادا کروں، اور دوسری طرف میں اٹھوں، اللہ جب چاہے گا ارادہ کرے گا مجھے کامیاب کر دے گا. جو باہر سے لوگ اسے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کوئی ہنڈرنس ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہوتا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے مسلط ہے. اللہ کا ہو کے دیکھے وہ کیسے اس کا دل بدلتا ہے. یہ پریکٹیکلی کرے تو صحیح، اسے سننے کی حد تک ہوتا ہے، یقین اس پہ کرتا نہیں ہے، کوئی امپروو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ غموں کے ہو کے رہ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس ریسنٹ واقعے کو ہی میں ذکر کرتا ہوں. فرسٹ ہینڈ نالج ہے کوئی، وہ یہ تھا مثال جنہیں جن سے دیتا ہوں تاکہ بات بھی سن جائے. یوزلی کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہو گئے، جو ساری بات چل رہی ہے کہ اللہ کے اگر تم ہو گئے تو یہ دنیا تم سے چھوٹ جائے گی، مصیبتیں آ جائیں گی، تو ان سے انسان ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم اللہ کے ہو گئے. یہ کنٹینیو. اب یہ فرق ہے کون سے یقین کرتا ہے. تو بہت ساری اگزامپل ہے، کیونکہ ریسنٹ ابھی لوگ اس پہ انوالوڈ ہے، تو اس لیے انہیں کی اگزامپل لیتا ہوں جنہیں شیئر صاحب کی رحمت اللہ علیہ کہ وہ یہ کہتے تھے, یعنی انہوں نے خود بتایا فرسٹ ہینڈ یعنی میں جاننے والے کو, کہ ہوا کیا کہ جب مجھے کہا گیا کہ میوزک حرام ہے میں نے چھوڑ دیا. اب میرے پاس اور کوئی پروفیشن نہیں تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, یعنی مجھے کوئی گرد نہیں آتا, کوئی فن نہیں آتا تھا. اب مجھے کیا نظر آیا تھا کہ فاقے, کہ مجھے فاقے آئے ہیں. اب اسی چیز سے انسان ڈر جاتا ہے کہ میں کیسے کروں, مطلب کہ اگر یہ کیا فاقے آ جائیں گے لوگ برا کہیں گے وغیرہ وغیرہ, داڑھی رکھ لی تو کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. اس بندے نے جس پہ داڑھی رکھنے پہ لوگوں نے تان کیا, پورا اس کے خلاف میڈیا ہو گیا, لوگ ہو گئے, گھر والے پہ پریشانی آئی. خود انہوں نے بتایا کہ ایک وقت تھا میرے پاس 100 روپیہ نہیں تھا, یعنی کچھ بھی نہیں, مجھے بل کیسے ادا کرنا مجھے نہیں پتا تھا, گھر کیسے جانا مجھے نہیں پتا تھا, میرے پاس کوئی فن نہیں تھا, گاڑیاں بھیج دی, گھر کی چیزیں ساری بھیج دی, کوئی میرے پاس زندگی گزارنے کا اسباب نہیں, لیکن دل میں تھا کہ نہیں, تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کریں گے. اس واقعے سے پھر ڈیٹیل میں آگے پھر کیسے گریجولی اوپر اٹھے, لیکن یہ فیس سے وہ گزرے. یہ ہوتی ہے اللہ نے جج کرتے ہیں کہ کتنا میرا ہے. ہوا کیا کہ اس فیس سے پھر انہوں نے باہر قدم رکھا, ایک بزنس شروع کیا, اور بزنس میں بھی کہتے تھے کہ ایسا ایسا ہوتا تھا کہ کپڑا آیا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا یہ کپڑا کیا ہے, کیا کروں اس کا, میرا فن ہی نہیں, کہتے میں پریشان ہو گئے کہ مطلب کہ کیا کروں, ایک غلط کپڑا میں خرید کے آ گیا. لیکن ہوا کیا کہ مجھے کال آئی, خود بتا رہا, اور کسی نے کہا مجھے وہی کپڑا چاہیے, یعنی اس طرح کا کپڑا چاہیے, میں نے کہا وہ تو ہے میرے پاس, وہ کہا اس سے مہنگے داموں خرید لی. تو جو کہتے مجھے نقصان نظر آیا تھا جس چیز میں کہ میں نے کیا سودا کر لیا, کیسے کپڑا لے آیا, وہ کسی نے مہنگے داموں خرید لیا. تو اس طرح سے اللہ کی مدد آتی ہے. ایک ایگزامپل ہی بکھری پڑی ایگزامپل, انسان قدم تو رکھے, انسان امپروو ہوتا نہیں ہے اور شکوے شکایت ساری عمر کرتا رہتا ہے, یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. جو پہلے بات کہہ دی کہ جو علم پہ عمل نہیں کرتا اس کو اور علم نہیں دیا جاتا, اس کو آگے نہیں بڑھایا جاتا. انسان ساری باتوں کو سن رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, کیا میں نے تو امپروو کیا, ہر ویک گزرتا ہے کوئی امپروومنٹ ہوتی ہے, سوال یہ ہے سالوں گزر جاتے ہیں قرآن پڑھتے سنتے پڑھتے سنتے کوئی امپروومنٹ ہوئی, کیا میرے اخلاق میں بھی فرق پڑا, کوئی میری عبادات میں فرق پڑا, کوئی حقوق العباد میں فرق پڑا, کوئی کسی چیز میں فرق پڑا ہو, انسان کوشچن تو کرے, کوئی کرتا کچھ ہے نہیں اور پھر شکوے انسان کو ساری دنیا سے. اور یہ کہ یہ وہ کہا تھا اللہ نے کہا یہ تمہاری وجہ سے ہو. تو یہ چیزیں آزمائش آتی ہیں, لیکن اس کی دوسرا کامیابی پکی بات ہے, اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کرتے, رسوا نہیں کرتے کسی شخص کو جو اللہ کا ہوتا ہے, سمپل ایز دیٹ, یہ سمجھا دیتے آپ. اور ہستی بھری پڑی ہے, آج بھی لوگ پھیلے ہوئے ہیں. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا اتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ لے, پرکھ کر دیکھ لے, وہ منافقین کو بھی دیکھ لے. اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے. اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے, وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ریزننگ میں ایک اور ریزننگ کہ جب وہ دن یاد کرو جب یہ دونوں جماعتیں دونوں گروہ آپس میں لڑے تھے تو وہ کیوں ہوا تھا والے عالم المومنین. یہ زندگی اسی لیے, زندگی اور کسی لیے نہیں, یہاں چھانٹا جا رہا ہے کون مومن کون منافق, کون بس دعوے کرتا ہے بس ڈسکشن پہ آگے بڑھتا ہے, کون عمل میں آگے بڑھتا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے. اور وہ کیسے دیکھا جاتا ہے, یہی کہ جو بھی عمل میں آئے گا اس کے سامنے ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے, ایک سچا اس کے سامنے ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا, میری بیوی کیا کہے گی, میرا شوہر کیا کہے گا, یہ لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے عمل کر لیا یہ کیا ہوگا, اگر معاشرے کے خلاف کر لیا کیا ہوگا, یہ ہر ایک کے اوپر ہے. بس یہی تو دیکھنا ہے, اس کو ہی تو چوز کیا جاتا جو آگے بڑھ پڑ. اب وہاں پہ بھی یہ پروپیگنڈا تھا کہ جی کیسے یہ جنگ ہوگی, تو سارا منافقین پروپیگنڈا کر رہے تھے کافر کے خلاف, اندر دشمن بھی پیدا ہو گئے منافقین کی صورت میں, ایسے حالات میں مسلمانوں کو نکلنا پڑ رہا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں اوپر سے زخم بھی لگ گیا, کتنا باتیں سہنی ہوں گی. تو انسان باتیں سہنے کا عادی ہوئی, دنیا بنی اسی لیے کہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کون باتوں کی وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے, کون عمل میں آگے بڑھتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ سب اسی لیے ہوا, سارا سانحہ یہ سارا کچھ جو غزوہ احد کا واقعہ ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ میں دیکھوں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. کھڑا کھوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے, ذرا سا کوئی ڈرائے کہ اگر تم نے یہ کر لیا نا تمہاری جاب چلی جائے گی, اگر یہ کر لیا تو تمہارے لوگ مخالف ہو جائیں گے, عزت نہیں کریں گے, تمہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا. اب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو بس جو منافق ہوتا ہے مطلب یہ کہ ایک نفاق کی مختلف قسمیں ہیں, ایک ہے دل کا نفاق جو سب سے برا ہے جو کفر ہے, ایک ہے عملی نفاق, انسان پوری طرح عمل کرنے میں تیار ہی نہیں ہوتا. اب دیکھیں اس چیز سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کا ہونا ہی اس چیز سے ڈرنا. زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, نہیں مار دیں گے, دیٹس اٹ. تو وہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے, وہی تو شہادت جا کے ذکر کر. تو حالانکہ یہ اکثر نہیں ہوتا, لوگ بس باتیں سناتے ہیں بس ان کا بس نہیں چلتا, تو اس سے انسان پیچھے ہٹ جائے. تو یہ جب تک انسان موٹیویٹڈ نہیں ہے, جو بھی تم کر لو میں نے یہ کام کر کے رہنا, یہی اللہ دے, یہ ایمان ہے اور اس کے علاوہ سب نفاق کی کوئی قسم نہیں. اور یہی سارا دنیا میں اللہ نے پھیلایا ہوا, دیکھنا یہ کون اڑ جاتا ہے اللہ کی بات پہ اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں کچھ کر سکتا. اور اب خود دیکھیں معاشرے میں کیا ہوا, کیا ہوگا جب دجال کا فتنہ آئے گا, کیا ہوگا, یہی تو ہوگا کہ وہ ڈرائے گا, میں پانی بند کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, سارے لوگ ڈر جائیں گے, ایمان والے چند ہوں گے وہ لہدا ہو جائیں گے, نہیں جو بھی کرنا ہے مار لو گے مار, بس اتنا ہی بس ہے نا. جو آگے ذکر ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں, جب فرعون نے کہا سارے جادو کروں میں تمہیں قتل کر دوں گا, کہ تو بس ٹھیک ہے بس اتنا ہی قتل کر دو گے تو چلو اللہ سے مل جائیں گے, بس اتنا ہی کر سکتے. یہ ان کا جواب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اب یہ جواب میں بھی سیکھ لوں کہ کیا تمہارا بس کرے گا, باتیں سنا دو گے دو چار بس. تو یہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں نفاق والوں کو اور مومنین کو ان واقعات سے, دنیا کی باتوں سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس واقعے کو غور کرو, میسج ملے گا. وہ کیا تھا کہ جب منافقین کو کہا جا رہا تھا شروع میں, جب مدینہ منورہ سے نکلا جا رہا تھا احد کے مقام کی طرف, تو کافروں کو یا منافقوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہہ رہے تھے کہ پیچھے نہ ہٹو, کہاں جا رہے ہو, اور ہمارے ساتھ لڑو اللہ کے راستے میں. براہ تو مومن تھے نا, تو کہا کہ لڑو اللہ کے راستے میں, اب تو آؤ یا کم از کم ڈیفینس ہی کرو, ہمارے ساتھ چلو لڑنا نہ, ساتھ ہی رہو. ہماری جو کاؤنٹ کو تو بڑھا سکتے ہو, دشمن میں روپ تو ڈال سکتے ہو کہ اتنی ساری فوج ہے, تو ساتھ ہی چلو. یا تو ڈیفینس پہ حملہ ہوگا تو ڈیفینس کرنا, آگے بڑھ کے اٹیک نہیں کرنا, دونوں میں سے کوئی آپشن تو لو, واپس کیوں جا رہے ہو. تو وہ آگے کہتے تھے اگر ہمیں لڑنا آتا نا ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے. دو باتیں, یا تو دو باتیں اس میں کہ یا تو یہ لڑائی ہوتی ہم لڑتے, یہ تو خودکشی آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو لڑائی تو نہیں ہے, یہ تو خودکشی ہے, تو اس لیے ہم نہیں جا رہے. دوسری بات, ہمیں اگر لڑنا آتا تو ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں, ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا, ہم کیوں جائیں آپ کے ساتھ. اب یہ ایک طنز تھا اور وہ اشارہ تھا کہ ہماری بات نہیں مانی ہے مدینہ میں رہنے کی, تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایکسپیرینس لوگ نہیں ہیں لڑائی میں, تو کیوں پھر ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں آ کے لڑو, اس طرح سے آگے طنز کرتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بہانہ ہوتا ہے, جب انسان نے کوئی کام نہ کرا نا وہ لیم ایکسکیوز دیتے, لیم ایکسکیوز دیتا ہے کہ میں اس لیے یہ عمل نہیں کر رہا, میں اس لیے وہ عمل نہیں کر رہا. اب اگر آج کل ایک غور کیا جائے کتنی لیم ایکسکیوز لوگوں کے پاس ہیں عمل نہ کرنے, کتنی لیم ایکسکیوز. فار ایگزامپل آج ایک کی اصلاح میں کرتا ہوں, مختلف موقعوں پہ مختلف ہوتی رہتی ہیں کیونکہ لوگوں نے فریکوینٹلی پوچھا اور بات ہوئی, تو اس لیے اس کو یہاں ذکر کر دیتا ہوں. ایک عام طور پہ ذکر کی جاتی ہے لیم ایکسکیوز عمل نہ کرنے کی, وہ یہ ہے کہ اس لیے عمل نہیں کیا جا رہا کہ جس کو دوسرے الفاظ مولوی کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں اچھے ہوتے, یعنی کامن بات ہے, بہت کامن معاشرہ ہے. پہلے ذہن میں رہے کہ مولوی کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا, یعنی جیسے قرآن ربانی کہتا ہے تو رب والا, تو مولوی مولا والا. تو عام اور یہ علماء کی لائن میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, جب کوئی علم حاصل کر لیتا ہے, 8 سال کا کورس کر لیتا ہے, عالم بن جاتا ہے, تو اس کو پھر مولوی کہتے ہیں کہ اللہ والا بن گیا. لیکن عموماً جو داڑھی والا ہوتا ہے عوام الناس اس کو مولوی کہتی ہے. تو عام طور پہ کامن ایکسکیوز ملتی ہے کیونکہ مولوی اچھے نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں, اور یہ ہوتا بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں یا لوگوں میں سن چکا ہوں کہ کسی کی نہ کسی کے ساتھ مس ہیپ ہوا ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے جو ہوتا ہے کوئی داڑھی والا شخص ہوتا ہے, وہ عالم ہو یا نہ ہو, اور اس وجہ سے وہ ریکشن کے طور پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پوری نسل پیچھے ہٹتی ہے کہ ہم نہیں دین چاہتے, کیوں کسی نے کچھ کہہ دیا, اس نے کچھ کہا, یا اس نے کچھ گندا عمل کیا, اس نے برا عمل کر دیا, اس لیے ہم نہیں آ رہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ اب یہ کہہ دینا یہ اللہ کے ہاں سے ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہے کہ میں عمل نہیں کیا تو وہ شخص اچھا نہیں تھا فلاں. پہلی چیز کہ جس نے عمل کرنا ہے نا وہ اگر نکلے گا اسے بہت سارے اچھے بھی نظر آ جائیں گے. یہ بات نہیں کہ سارے ہی برے ہیں, بہت سارے اچھے بھی اس کی, اور ڈینائل بھی نہیں کہ برے ہوتے ہیں, آبویسلی برے ہوتے ہیں. اس کی ایک الگ ایکسپلینیشن ہے برے کیوں ہوتے ہیں, کیوں, کیونکہ ہر انسان اصلاح کی میں لگا ہوا ہے تو کئیوں کو دیر لگتی ہے. فار ایگزامپل کوئی کہے میں آج اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو آبویسلی پہلے دن تو نہیں نیک متقی بن جائے گا, ہو سکتا ہے اسے غلطی ہو نگاہوں سے زبان سے کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایک فیز ہوتے ہیں, تو ہر بند ہو سکتا ہے اس کا ٹاکرا کسی سے ہوا, وہ ابھی اس فیز میں نہ ہو جو مکمل اصلاح کر چکا ہو, تو انسان کیوں اسے پسند ہو رہا ہے, پہلی چیز. اور اگر دیکھے گا تو بہت سے اصلاح یافتہ لوگ بھی ملیں گے, معصوم تو کوئی نہیں ہے لیکن اصلاح یافتہ بہت سارے سے مل جائیں گے, زبان میں اچھے, بولنے میں اچھے, اور اخلاقیات میں اچھے, ڈیلنگ میں اچھے, جو وہ چاہتا ہے. تو پہلی بات یہ پھیلے ہوئے, لیکن وہ اس کی چونکہ بدگمانی عمل کی نیت ہی نہیں ہے تو اس نے فوکس کر لیا ان لوگوں پر, یہ شیطان اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ برے ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے نہیں چلوں گا. پہلی چیز, فار ایگزامپل, جو کہ ہو نہیں سکتا قیامت تک نیک صلحا رہیں گے, اس کی وجہ یہ ہے قرآن اللہ نے کہا قیامت تک ہے. جب قرآن قیامت تک ہے تو اس کے ورڈ بھی قرآن قیامت تک ہیں, اس کے میننگ بھی قیامت تک ہیں, پھر احادیث بھی قیامت تک ہیں کیونکہ وہ میننگ کو سیو کر رہی ہیں, اور ایسے لوگ بھی قیامت تک ہیں کہ جو کہ اس کو آگے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے, اور ایسے لوگ بھی قیامت تک ہیں جو تزکیہ یافتہ ہوں گے. یعنی چار چیزیں جو اوپر ذکر کی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کرنے آئے, وہ چاروں قسم کے لوگ قیامت تک رہیں گے, اس میں تزکیہ والے لوگ بھی ہیں, تو یہ رہیں گے بے شک وہ چل رہے ہیں. تو انسان ان کو تلاش کرے, لیٹ سپوز اگر کوئی بھی نہ ہو لیکن پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے کیوں عمل کیا. یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, ہی نہیں کہ وہ جی لوگ ایسے برے ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں, ایکسیپٹیبل. مثال کے طور پہ میں نے دین میں آگے بڑھنے کے لیے بڑا داڑھی وغیرہ رکھی تو ایک شخص آ گیا, انہوں نے یہی بات کیا کہ تم چل رہے ہو ان کے پیچھے نام لیے اس کے اس کے اس کے اس کے, وہ تو سارے وہ تو یہ کرتا ہے وہ تو وہ کرتا ہے وہ تو وہ کرتا ہے وہ تو کرتا. تو پہلی سوچ, ابھی میں نے کتابیں نہیں پڑھی تھی, پہلی سوچ کامن سینس کی آئی, میں نے کہا میں ان کو تو نہیں فالو کر رہا, میں ان کے پیچھے تو نہیں جا رہا, پھر کہتے ہیں میں اللہ رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا رہا, جو وہ انہوں نے کیا جو انہوں نے کہا میں تو اس کو عمل کر رہا ہوں, میں ان کی طرف تھوڑی دیکھ رہا ہوں, یہ اگر برے ہیں تو کیا میں ان کو چھوڑ دوں. وہ خاموش ہو گیا, اس کے بعد کوئی جواب نہیں. تو بھائی سمپل سی بات ہے, میں ان کو راضی کرنے کے پیچھے ہوں, میں ان کے پیچھے نہیں ہوں. پہلے جواب دے دیا کہ نیک صلحا ملیں گے, وہ آپ ڈھونڈے آپ کو مل جائیں گے, ان کے وہ آپ کی تربیت کریں گے, لیکن لیٹ تو کوئی نہیں ہے تو آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے, ان کے پیچھے آپ جا رہے ہیں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں کہہ دی, اور وہ کیا تھی, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اگر یہ قتل ہو جائیں یہ مارے جائیں تو کیا دین چھوڑ دو گے. تو جب یہ کہہ دیا گیا تو اور کیا رہ گیا, اگر سارے دنیا میں سارے نیک لوگ ختم ہو جائیں کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں گا, میں دین کا عمل نہیں کروں گا, سٹل مجھے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں نہیں عمل کیا. اور ایک اور بات کہ اگر علماء نیک صلحا کم ہونے شروع ہو جائیں تو یہ تو پھر امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو پروڈیوس کرے. تو میں یہ اعتراض کرنے کے بجائے, لیم ایکسکیوز بھرنے کے بجائے یہ کیوں نہیں کرتا کہ کیوں نہ میں خود عالم بنوں اور لوگوں کو بتاؤں ایسا عالم ہوتا ہے, ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں. خود انسان عمل نہیں کرنا چاہتا, خود انسان کچھ کرنا نہیں چاہتا, بس ڈسکشن اور اعتراض کرنا چاہتا ہے, تو پھر نہ اس کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں, نہ اس کو یہ قوت ملتی ہے کہ انسان خود اس میں قدم بڑھا دے. تو ذہن میں رہے جب کوئی اعتراض پیدا ہو ذہن کے اندر تو یہ سوچے میں اس کو کر کے دکھاؤں گا, میں اس کو کر کے دکھاؤں گا, ایسے کر کر یہ بہانہ بنا لینا کہ میں اس وجہ سے نہیں کرتا, یہ بالکل نیم ایکسکیوز ہے. اس طرح کی پھیلی ہوئی ہے نیم ایکسکیوز, جی فلاں ایسے ہو جائے گا میں کیسے کر سکتا ہوں, بیوی کے خلاف ہو جائے گی, شوہر کے خلاف ہو جائے گی, ایگزامپل پھیلی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے سارے معاشرے سے ٹکر لے کے عمل کر کے دکھایا ہے. صحابہ کی ایگزامپل ہم ان پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, وہ ایگزامپل انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرتے ہیں ہم, وہ ایگزامپل ان کو معاشرے نے نکالا کیا تھا آگ میں ڈال دیا تھا لیکن وہ کیا پیچھے ہٹ گئے. یہ میسجز ہیں, میں کیا ایکسکیوز دے کے بیٹھا ہوں کہ میں عمل نہیں کر. تو یہ لیم ایکسکیوز منافقین کا شیوہ, اللہ تعالیٰ ذکر کیا انہیں کہا لڑو, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو لڑنے نہیں جاتے, لڑنا جاتے دور آپ کے ساتھ, ایسا لیم ایکسکیوز پیش کر رہے. اللہ نے کہا ہم للکفر یومئذ اقرب منھم للایمان, یہ کفر کے زیادہ قریب ہے, یہ ایکسکیوز دینے والے کفر کے قریب ہے, یہ ایمان والے کی سیوا نہیں ہے کوئی ایسے بڑے ہیں اور کہیں کہ نہیں میں اس وجہ سے عمل نہیں کر رہا اس وجہ سے عمل نہیں کر رہا, دوسرے طرف صحابہ نہیں تھے ان کے ساتھ. تو لیم ایکسکیوز چھوڑے, اور یہ جو کہا کفر کے زیادہ قریب تھے کیوں, اپیرنٹلی تو یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں ان کے ساتھ رہتے تھے, تو اللہ نے کہا کہ دیکھو آج تو زبان سے بھی ان کا کفر نکل رہا ہے, یہ لیم ایکسکیوز جو ہے کفر کی نشانی, وہ انکار کر رہے ہیں آگے بڑھنے. اور اللہ نے کہا یہ زبان سے وہ بات کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ جو لیم اکثر دے رہے ہیں مجھے پتا ہے دل میں کیا ہے، دل میں عمل کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ پہ جانے کو بار کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس وجہ سے نہیں نکل رہے ہیں. یہ ایک میسج دے رہی ہے، اب خود سوچے میرے ذہن میں کیا لیم ایکسکیوز ہے، کوئی نہ کوئی اگر میں عمل نہیں کر رہا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہے، میں خود سوچوں کیا ہے. اگر کوئی کنفیوژن ہے کسی عالم سے اس کو کلیریفیکیشن لے کہ کیا ہے میرے ذہن میں. اسی لیے شیخ رکھا جاتا ہے تاکہ اس نکلے، وہ جو اڑی ہوئی بات ہوتی ہے اس کو نکالے، عمل کرے. اللہ تعالیٰ عمل کا پوچھے گا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں کیا. اللہ نے کہا تم دیکھو کہ اپنی معذرت کو، ایکسکیوز کو دیکھ لو. کہ واللہ عالم بما یکتمون، اور جو بات دل میں ہے واللہ اس کو جانتا ہے. الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے. کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا. تو یہ جو وہ بار ٹانٹ کرتے رہتے تھے، بس نہ نکلتے تو نہ ہوتا، یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ایسا کرو، موت کو ٹالو، گھروں میں بیٹھو، نہ نکلو کہیں پہ، اور یہ موت کو سے بچ کر دکھاؤ مجھے. نہیں بچ سکو گے، سمپل سا آنسر ہے. تو پھر کیوں یہ باتیں ایسی کہتے ہو کہ وہ نہ نکلتے نہ مرتے؟ جس کی موت جہاں آنی وہی آنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. اور ایسی موت سے تم بچتے ہو، میں بتاؤں وہ موت کیا ہے؟ ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يفتقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے. اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں مگن ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ بھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کے ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہو موت، تم گھروں میں بیٹھ کے مرو، یہ ہے وہ موت جس سے تم بچتے ہو. وہ موت ہے جس سے انسان کی بظاہر زندگی ختم ہوتی ہے، یہ وہ موت ہے جس سے انسان کو ایک اور زندگی مل جاتی ہے. اور وہ کیا زندگی ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو، سمجھو انہیں کو مرے، وہ بس ایک زندگی سے دوسری زندگی میں چلے گئے، اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ بات بھی نہیں ختم کی، وہ خوش ہیں، فرحین بما، جو ان کو مل گیا اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہیں پہ بھی بات ختم نہیں، بلکہ وہ اس پہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جو ہمارے پیچھے راستے میں لگے ہوئے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو لوگوں کی باتیں برداشت کر رہے ہیں، جو اس موٹیویٹڈ ہیں کہ میں نے اللہ کو خوش کرنے، بے شک مرضی ہو جائے، جانے چلی جاتی ہیں تو چلی جائیں، جو لگے ہوئے ہیں اس طرح، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ کتنے اچھے راستے پہ جا رہے ہیں، کہ ان کو بھی یہی مل جائے گا جیسے وہ مریں گے. یہ موت کی زندگی ختم نہیں کر دے گی، یہ ہمیں اگلے فیز پہ پہنچا دے گی. وہ خوشیوں والی بن سکتی ہے اگر میں آج کچھ کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں. تو وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کو بھی دیکھ کے یہ کہاں آ رہے ہیں، یا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اور اسی کی جھلک انسان کو ملتی ہے جو اس طرح کا ہو جاتا ہے، جو اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کی بات ماننے والے، اسے نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم. کتنی ایگزامپل بھری ہوئی ہیں، انسان مال کے پیچھے سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا. جیسے ایگزامپل میں ان کی دے رہا ہوں شیخ صاحب کی، تو ان کی بات یہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں پیک پہ پہنچ کے دیکھا، مال و دولت حاصل کر کے دیکھا، لیکن الٹیمیٹلی میں نے دیکھا اس میں سکون نہیں. یہ کتنی کامن بات سنی جاتی ہے، کبھی دیکھیں ان کی زندگیوں میں جا کے جو اللہ کے نہیں ہوتے، بے سکونی کیسے عام ہے ان کے آگے. وہ خود کہتے ہیں میں سکون نہیں تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں نے جو سوچا حاصل کیا لیکن نیند نہیں آتی. تو اس کو پھر سمجھایا گیا کہ جس چیز کے تم پیچھے، وہ جس کا تعلق جسم سے، یہ میوزک تمہیں جسم کو راحت پہنچا سکتی ہے، کانوں کو راحت پہنچا سکتی ہے، تمہاری روح کو نہیں، روح کو کوئی مناسبت نہیں ہے جسم اس میوزک سے. یہ تو اس کو بیمار کر رہی ہے، اس کو ختم کر رہی ہے، یہ بے سکونی روح کی ہے. کیوں نہ اللہ کے ہو جاؤ اور پھر اس سکون کو حاصل کرو. تو پھر وہی کہتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی مسجد کے اندر مجھے وہ سکون ملتا تھا جو ان محلوں کے اندر، ان فائیو سٹار ہوٹل کے اندر نہیں ملتا. یہ پکی بات ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ جو خوف نہ ہونا، سکون کا مل جانا، غم کا ہٹ جانا، یہ منسلک ہے اللہ کا ہونے سے. میں کس چیز کی تلاش ہوں؟ آیتوں کی آیتیں اترتی ہیں، بات کرنے کے انداز بدلے جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں آ جائے، لیکن انسان اسی دنیا میں مگن ہے. باتیں کیا ہیں، ایکسکیوز کیا ہیں؟ کہ لوگ کچھ کہہ دیں گے، لوگ کچھ کہہ دیں گے، مجھے عزت نہیں ملے گی. اللہ کا مطلب کہ اللہ کی بات مان لے کہ نہیں عزت ایسی میں ہے, ملیں گی اسی سے, زندگی ضائع کر کے نہ دیکھے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں مگن ہیں, اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر خوشیاں مناتے ہیں کہ جب وہ ان کے آ کے ملیں گے تو نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, وہ اللہ کی نعمت و فضل میں بھی خوشیاں مناتے ہیں اور اس بات پہ بھی کہ اللہ مومنوں کا جزا نہیں کرتا. تو یہ ہے ٹیک ہوم, اللہ مومنوں کا جزا نہیں کرتا. میں جو تکلیف اٹھا لوں گا, اگر اٹھاؤں گا کسی اللہ کا ہونے میں, یعنی کہ اللہ کے ہونے میں کوئی تکلیف اگر اٹھاؤں گا تو پھر سمجھے کہ اللہ جزا نہیں کرے گا, ضرور اس کا بدلہ ملے گا اس دنیا میں بھی آخر. یقین اللہ تعالیٰ دلانا چاہتے ہیں, اور ان کی خوشی کا اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا ہے یہاں پہ کہ جیسے واقعی وہ کتنے کامیاب ہیں, ورنہ یہ کہہ دینا بھی کافی تھا کہ وہ کامیاب ہو گئے موت کے بعد زندگی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کی یستبشرون, خوشیاں منا رہے ہیں, وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت و فضل میں خوشیاں منا رہے ہیں, اور اس سے بھی اللہ مومنوں کا جزا نہیں کرتا. جو قربانی دے کے آئے گا وہ اپنے دیکھے گا اللہ کیسے اس کے اکرام کرتے ہیں. تو میں لوگوں کے چھوٹی سی خوشی کے لیے اللہ کو چھوڑتا, جو بھول جاتے ہیں وہ مٹی ڈالنے سے پہلے ہی بھول جاتے ہیں, مٹی ڈال کے وہ اس پہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ یہ بوجھ اتر گیا کہ ہم نے اسے دفنا دیا, اس پہ سیٹسفائی ہوتے ہیں. وہ تو بھول جاتے ہیں, اب اس کے لیے انسان اللہ کو چھوڑے, خود سوچے کبھی اپنے سے سوال کرے میں کس لیے اللہ کو چھوڑتا, کس لیے آپ میں داڑھی نہیں رکھتا کس لیے نہیں رکھتا, میں پردہ نہیں کرتا کس لیے نہیں رکھتا, میں بیٹیوں کو اگر وراثت میں حق نہیں دے رہا کس لیے نہیں دے رہا, اور اس طرح کی باتیں جو معاشرے میں انعام ہیں کہ اسے معاشرے کی وجہ سے اس کو چھوڑا جاتا ہے, یہ کس لیے ہوتا ہے؟ صرف اس لیے میں جھوٹ بزنس میں بولتا ہوں, صرف اس لیے کہ لوگ یا مال کم ہو جائے گا لوگ کے بات سنا دیں گے؟ کچھ سوچوں خدا را کہ میں کیا فائدہ کر رہا ہوں لوگوں کے لیے, لوگوں کے لیے, لوگ فانی میں فانی, انہوں نے بھول جانا ہے میں نے ان کو بھول جانا ہے, اس اللہ کے سامنے خالی ہاتھ پیش ہونا ہے, اس وہاں کیوں نہ خوشیاں مناؤں جو ہمیشہ کی زندگی, ایک منٹ کی زندگی کے پیچھے انسان کیا سودا کر رہا ہے. تو شہداء کا بہت اونچا مقام, یہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا مقام ذکر کیا, تو شہید سب سے اونچے درجے کا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کی حالت میں مارا جائے, تو اس کے بارے میں احکام بھی ہیں کہ نہ اس کو کفنایا جاتا ہے نہ غسل دیا جاتا ہے, اس کو ایز اٹ از دفنا دیا جاتا ہے, یہ بہت اونچا مقام. لیکن فی سبیل اللہ, اللہ نے کہا جو اللہ کے راستے میں آ جائے تو وہ عام ہے, اگلی شہادت کا درجہ کہ عام ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی نکلا ہو مارا جائے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلا ہو, اللہ کا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایون یہ درس قرآن اگر کوئی سننے کے لیے نکل گیا ہے وہ اللہ کے راستے میں, اس کو ساری فضیلتیں ہیں, کبھی پڑھے ان فضائل کو کہ کیا فضیلتیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی, ایک ایک قدم زمین و آسمان سے افضل, ایک ایک قدم کا اجر جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ معمولی چیز کیوں اس نے قربانی دی اللہ کے لیے, کوئی وقت فارغ کیا, کوئی وقت نکالا, کوئی قدم اٹھا لیا, کوئی تھوڑی سی معمولی چیز اس نے قربانی دی, اللہ کے ہاں سے اس کو ایسے ہی نوازا جاتا ہے, رشتے پر پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں کوئی نکلنا معمولی چیز نہیں, تو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نعمتیں ہیں. ویسے سانحے میں کسی فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے, لیکن اس سے اوپر وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دین کا علم حاصل کرنے اور اللہ کا دین پھیلانے نکلے وہ بھی شہید ہے, اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کی حالت میں مارا جائے تو وہ سب سے افضل درجے کا شہید ہے. تو ان فضائل کو ہی سن کے کبھی سوچا کرے کہ کیوں نہ دعا کروں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے کی موت, یہ مانگنے والی چیز ہے, مرنا سامنے ہے, کوئی بستر میں مرے گا, کوئی اللہ کے راستے میں مرے گا, تو دعا کرے کہ اللہ مجھے افضل موت دے, بہترین موت دے, اور تاکہ میں نعمتوں کو حاصل کروں جو آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں ہے. اس دنیا کی نعمتوں کو بھی مانگو, اس کو ڈینائل نہیں ہے, لیکن اس نعمتوں کو بھی نہ بھولے جو ایکچوئل ہمیشہ کی زندگی میں ہے. تو آج کی آیات میں میسج یہی ہے کہ انسان ری تھنک کرے اپنی ایٹیٹیوڈ کو کہ میں کیا کر رہا ہوں. ان شہداء کے بارے میں یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ ان کو ایسی زندگی ملتی ہے کہ پرندے کے اندر ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر جنت کو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, اور جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں اور ان کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں. بہت لمبی حدیث ہے, انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس کو ذکر کروں گا. اسی آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ ان کی کیا شہادت کے بعد زندگی ہوتی ہے, کیسے ان کو پرندوں کے اندر ڈال کے اور جنت کی نعمتیں دے دی جاتی ہیں. لیکن ٹیک ہوم میسج آج کا یہ کہ میں آج بیٹھ کے سوچوں کہ میں کیا نیم ایکسکیوز گھڑ کے بیٹھا ہوں, ایک دو لیم ایکسکیوزز انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں کوشش کروں گا ذکر کروں کہ ایک لیم ایکسکیوز یا ایک کوشچن کامن ریاض کوشچن ہے کہ جی دنیا سے روکا جاتا ہے اس لیے نہیں مارتے کہ دنیا نہ کماؤ دنیا نہ کرو دنیا میں پیچھے کیا جا رہا ہے. اگر ہم لین میں آ گئے ہم نے داڑھی رکھ لی ہم نے پردہ کر لیا تو ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. ہم یا میں نے ریسرچ کرنی ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو دین میں اگر لگ گئے تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. اور یہاں سے اس بات کو بڑھا دیا گیا کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ دنیا میں مسلمانوں کی تنزلی کا سبب یہ دیندار لوگ ہیں اور ان کی باتیں ہیں. تو اس چیز کو میں آنسر کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ آیات کے اندر. تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جہاں بڑے ہوئے کوئی نہ کوئی مسئلہ اس قسم کی بات ہوگی کچھ نہ کچھ ہوگی سب کے آنسر موجود ہیں. یہ کوئی ایشوز نہیں ہے. دنیا کو بھی انسان انجوائے کرے لمیٹیشن کے اندر لیکن آخرت کو بھی نہ بھولے. یہ پہلے غلط فہمیاں نکالے جو رکاوٹ ہے اکثر رکاوٹ یہ لوگ ہی ہوتے ہیں باتیں نہ سننی پڑتی ہیں یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے یہ سارے نکلے لوگوں کے لیے ریئلی دل کی آواز ہے کہ ان کی وجہ سے نہ کرے خود پچھتائے گا. یہ خود پچھتائے گا جب وہ دیکھے گا کہ قرآن پاک دے کر کرتا ہے قرآن پاک کہ لعنتیں کریں گے یہ لوگ کہ اللہ اس کو جہنم میں دگنا عذاب دے میں اس نے مجھے روک دیا تھا اس نے مجھے روک دیا کتنی جگہ قرآن کہتا ہے وہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کلیریفائی کریں گے. تو لوگوں کے لیے کمی نہ لوگوں کو نکالے اپنے رہیں تو خدا رہا اور اللہ کا ہو دیکھے اللہ کیسے نوازتے ہیں دنیا والی آخر میں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کا یقین ہمیں دلا دے. آخر دعوانا الحمد للہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا لطاق عبدنا جهانا کے مالک ہیں خالق ہیں تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام نعمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے کتنا احسان اور لطف فرمایا کہ یا اللہ پاک ہمیں اس دین کا حامل بنا دیا اس قرآن کا حامل بنا دیا. یا اللہ پاک جس میں ہماری زندگی کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کر دیا گیا اس کی اونچ نیچ اس میں خوشی کمی اور ہر چیز کا طریقہ بتا دیا اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیا. یا اللہ پاک کمی ہمارے ہمیشہ ہماری طرف سے رہی اور بھی ہے. یا اللہ پاک ہم نے سستی کاہلی برتی. یا اللہ پاک اس پہ کبھی محنت نہ کی. یا اللہ پاک پھر خود بھی ہم پریشانیوں کا شکار ہیں پوری امت بحثیت مجموعی پریشانیوں کا شکار ہے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے رخ کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ پاک جو بھی کنفیوژن ہے جو بھی نیم ایکسکیوز ہمارے ذہن کے اندر ہے اللہ پاک اس کو ہمارے ذہن سے نکال دیجیے اس کا آنسر ہمیں دلوا دیجیے. یا اللہ ہم بے طلبے صحیح ہم یا ناقدرے صحیح. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے پھر بھی یا اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک ہدایت کو عام فرما دیجیے. یا اللہ پاک دلوں کو بدل دیجیے. یا اللہ پاک یہ دل دو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جہاں چاہے آپ پھیر دیں. یا اللہ دلوں کو بدل دیجیے. یا اللہ پاک یہ سننا سنانا تو کب سے جاری ہے. یا اللہ پاک کب سے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. یا اللہ پاک دل بدل دیجیے اپنی رحمت سے دل بدل دیجیے. یا اللہ نیکی تقویٰ نصیب فرما دیجیے اخلاص نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک احسن زندگی نصیب فرما دیجیے دین میں بھی بہترین دنیا میں بھی بہترین. اور یا اللہ پاک جب موت کا وقت آئے تو بہترین موت نصیب فرما دیجیے اپنے راستے کی موت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک شہادت سے موت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک کی رحمت سے نعمت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک اللہ پاک عمل کو نہ دیکھیے طلب کو نہ دیکھیے اپنی رحمت سے نواز دیجیے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ پاک جو جس مسئلے میں ہیں اس مسئلے سے اسے نکال دیجیے. سب کو قوت ارادی دے دیجیے سب کو ہمتیں دے دیجیے سب کو یا اللہ غموں سے نکال دیجیے اور آخرت کی طرف مائل کر دیجیے. یا اللہ پاک آخرت کا غم نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک آخرت کا غم نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما. جب موت کا وقت آئے تو عافیت و ایمان کے ساتھ اپنے راستے کی موت نصیب فرما. یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ قبر کا معاملہ فرما کر حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت و مرنے برکت پیدا فرما جو فوت ہو چکے ان کی مقصد فرما. یا اللہ پاک پوری امت پریشان ہے. یا اللہ پاک سب کے غموں کو دور فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی ایمان والے دنیا سے چلے گئے سب کی یا اللہ پاک مقصد فرما. یا اللہ پاک خاص طور پہ جو سانحہ ہوا یا اللہ پاک اس میں جو لوگ شہید ہو گئے اپنی رحمت سب کی مرتبہ فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک اس میں جو آپ نے ہمیں میسج دیا کہ اپنی تیاری کر لو، یا اللہ پاک اس پہ بھی ہماری آنکھیں کھول دیجئے، اس پہ بھی ہمارے دلوں کو متوجہ کر دیجئے۔ یا اللہ پاک موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا دلوں میں اتار دیجئے، جو کمی کوتاہی ہوگی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی خیر نصیب فرما، جن شروع سے پناہ مانگی شروع سے پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔